نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. پورے دین کے ہماری زندگی میں آنے کے لیے تزکیہ ضروری ہے. اس لیے کہ دین کے دو حصے ہیں، ظاہر اور باطن، ایکسٹیریئر اور انٹیریئر. کچھ کام ظاہر میں کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام باطن میں کرنے کے ہوتے ہیں. جیسے نماز ہی کو لے لیجیے، نماز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. نماز کا ظاہر کیا ہے؟ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ بدن کو پاک رکھو، نماز کا ظاہر یہ ہے کہ جگہ کو پاک کر لو، نماز کا ظاہر یہ ہے کہ کپڑوں کو پاک کر لو، نماز کا ظاہر یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرو، نماز کا ظاہر یہ ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو. یہ ہے نماز کا ظاہر. اور نماز کا باطن کیا ہے؟ جو ہمیں نظر نہیں آتا. ظاہر تو وہ ہے جو نظر آتا ہے. اور ہم کسی کو کہیں گے کہ آپ نے دو رکوع کے بجائے تین کر لیے ہیں، سب کو نظر آتا ہے کہ دو کے بجائے تین رکوع کر لیے. سجدے دو سجدے کے بجائے تین سجدے کر دیے. آپ نے ایک رکوع کے بجائے دو کر لیے غلطی سے. نماز کا ظاہر، پہلی رکعت میں آپ نے بہت مختصر قرات کی، دوسری رکعت میں آپ نے طویل کر لی. آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت تو پڑھی ہی نہیں. ایک ہے نماز کا ظاہر، دوسرا ہے نماز کا باطن. تو نماز میں باطن کے دو بڑے بڑے حصے ہیں. ایک ہے نماز کا ریا سے خالی ہونا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا. اور دوسرا خشوع کے ساتھ پڑھنا، دھیان کے ساتھ پڑھنا. یہ نماز کا باطن ہے. امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، اب ان کا قیام بھی بالکل درست ہے، رکوع بھی بالکل درست، سجدے بھی بالکل درست، سنت طریقے کے مطابق پورا، اور 20 رکعت پڑھا رہے ہیں، لیکن تلاوت کرتے ہوئے مچل رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ مجمع بہت خوش ہو رہا ہوگا میری قرآت سے. تو نماز کا ظاہر ہے، نماز کا باطن نہیں ہے. تو یہ نماز اوپر کیسے جائے گی؟ یہ گھڑی ہے، گھڑی آپ خریدنے کے لیے چلے جاؤ بازار میں اور مختلف ماڈلوں کو دیکھتے دیکھتے ایک ماڈل پہ آپ کی نظر ٹک گئی، یہ بڑا خوبصورت ہے. ڈائل بھی بہت عمدہ، اس کے اوپر جو حروف ہیں وہ بھی بہت کلیئر، ڈیزائن بھی اس کی بہت عمدہ، گولڈن کیسنگ میں، بہت پسند آیا آپ کو. تو آپ نے وہ دکاندار سے کہا کہ بھائی یہ گھڑی چاہیے. دکاندار نے قیمت بتائی، آپ نے آگے پیچھے ذرا الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو آپ کو پیچھے کوئی مشینری اس کی نظر نہیں آئی. گھڑی کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر نظر آتا ہے، باطن نظر نہیں آتا پیچھے کی اس کی مشینری جس کی وجہ سے یہ گھڑی چلتی ہے. تو وہ 100 پاؤنڈ کی گھڑی اگر وہ ڈسکاؤنٹ دے کر آپ کو 50 پاؤنڈ ملے تو آپ نہیں دیں گے، اس لیے کہ باطن نہیں ہے اس کا. آپ کہیں گے نا بھائی یہ نہیں چاہیے. تو فرشتے جب ہماری نمازوں کو اور ہماری عبادتوں کو اوپر لے جانے کے لیے دیکھتے ہیں اور لٹ پلٹ کرتے ہیں اور اس میں ان کو ہمارا اخلاص کا باطن نظر نہیں آتا, تو یہ وہی نماز ہے جو ہمارے چہرے کے اوپر لپیٹ کر مار دی جاتی ہے. اور یہاں میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ظاہر بھی بہت ضروری ہے اور باطن بھی بہت ضروری, دونوں. ایسے بھی ماڈرن خیال کے, آزاد خیال کے لوگ رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ارے جی نماز میں کیا رکھا ہے, داڑھی میں کیا رکھا ہے, حج میں کیا رکھا ہے, اصل تو دل ہے. یہ پردے میں کیا رکھا ہے, اصل تو دل ہے, دل صاف ہونا چاہیے. یعنی باطن ہمارا بہت اچھا ہے. ایسے لوگ ہیں بڑی تعداد میں. اور انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے کچھ جملوں کی وجہ سے ہم تو دہائیوں پہلے دائرے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. یہ ان کو احساس نہیں ہوتا, لوگوں کو بھی احساس نہیں ہوتا. اصل تو باطن ہے, اصل تو دل ہے. پردہ پردہ, اصل تو دل صاف ہو تو پردے کی کیا ضرورت ہے. تو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دل پاک نہیں تھے کہ ان سے پردہ کرایا گیا تھا. صحابیات رضی اللہ عنہن کے دل پاک نہیں تھے کہ ان سے پردہ کرایا گیا تھا. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے دل پاک نہیں تھے کہ ان سے پردہ کرایا گیا تھا. اور ان سب کو رہنے دیجیے, خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دل جیسا اللہ نے دل ہی پیدا نہیں کیا. اتقی القلب, ایسا دل ہی پیدا نہیں کیا. جس میں وسوسے شیطانی کا کبھی گزر ہی نہیں ہوا. وسوسے شیطانی کا, یہ جو مہر ہے, مہر مہر سیل, تو سیل جو ہے وہ دو کام کے لیے ہوتی ہے. ایک تو خط کے اخیر میں سیل کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اس سیل کے بعد اگر کوئی تحریر ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. سیل سے پہلے کی چیز کا اعتبار ہے, سیل کے بعد کی چیز کا کوئی اعتبار نہیں. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, کہ نبوت کا سلسلہ جو چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مہر لگ گئی ہے. اب مہر لگنے کے بعد تحریر وجود میں آ تو سکتی ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں. تو اس مہر کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر تو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. مہر لگ جانے کے بعد جو چیز آتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور دوسری مہر جو ہے وہ لگتی ہے کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے, پیور رکھنے کے لیے. ڈاکٹر حضرات ہدایات دیتے ہیں کہ اس دوا کو مت استعمال کیجئے جس کی سیل ٹوٹ گئی ہو. اس سے کہ پتہ نہیں اب کس نے استعمال کیا ہے, اس میں کیا چیز ڈالی گئی ہے, اس کے بعد سیل ٹوٹ گئی ہے, وہ چیز لوگ اس سے احتراز کرتے ہیں. آپ گھر میں ہوتے ہیں اور کوک کی بوٹل کی سیل ٹوٹ گئی ہے تو آپ استعمال کر لیں گے, اس لیے کہ آپ معتبر لوگوں کے درمیان ہیں. لیکن کسی اجنبی جگہ جائیں گے اور آپ کی نظر پڑے گی کہ یہ سیل اس کی ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ استعمال نہیں کریں گے. سیل جو ہے وہ حفاظت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر مہر تھی, مہر نبوت سیل تھی. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ بین کتفی ہے, آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان, دونوں مونڈوں کے درمیان وہ مہر نبوت تھی. وہ حصہ جہاں مہر تھی وہ بدن کا ابھرا ہوا تھا. اب کسی کے بدن میں کوئی جگہ उभरी हुई हो, गोश्त का लोथड़ा जैसा हो, तो वो तो बदनुमा मालूम होगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ही कुछ और थी। जंगे उहुद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए, तो दांत शहीद हुए तो लोग ये समझते हैं कि दांत शहीद होने का मतलब ये कि वो दो दांत गिर गए होंगे। नहीं, दांत शहीद होने का मतलब ये है कि थोड़ी चिप जो है वो निकल गई थी। दांत तो वहीं रहे थे, पूरे उखड़ नहीं गए थे, दांत वहीं रहे थे, मगर थोड़ी दोनों दांतों की चिप निकल गई। चोट लगी तो दांत थोड़े मुख्तसर हो गए दोनों। तो सारे दांत एक लाइन में आ रहे हो और बीच वाले दो दांत इस तरह हो जाए तो जरा अजीब सा लगेगा। लेकिन सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मंडबीन फरमाते हैं कि इस वाकये के बाद आपका हुस्न जमर और बढ़ गया और जमील बनाया। यानी अल्लाह ताला शानहु ने जिस चेहरे को पहले से तराशा था उसे और थोड़ा तराश करके और अच्छा बना दिया। तो मोहरे नबूवत उभरा हुआ गोश्त था पीछे। बाज हजरत फरमाते हैं कि छपर खटकी गुंडी की तरह, और बाज हजरत फरमाते हैं कि चकोर परिंदे के अंडे की तरह। तो हर शख्स ने अपने तौर पर तशबीह देने की कोशिश की कि समझाते हुए ख्याल आया कि मैं क्या कहूं, क्या कैसी थी वो मोहरे नबूवत। तो उसके जहन में वो अंडा आ गया चकोर परिंदे का, वो ऐसा लग रहा था खूबसूरत। और किसी के जहन में आए कि दुल्हन के लिए जो कुब्बा बनाते हैं बैठने के लिए, उस जमाने में बनाते थे, तो कुब्बे को बंद करने के लिए उस जमाने में जिप तो थी नहीं। तो जैसे आपने उस सोल्जरों के लिबास देखे हुए होंगे कि कपड़े ही का सुराख बनाते हैं और उसके अंदर बहुत बड़ा बटन होता है, जैसे आजकल कर्टन को बांधने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसके अखीर में दो ये गुंडी है गुंडी। तो कहा कि वो दुल्हन के लिए जो कुब्बा बनाते हैं वो उसमें जो गुंडी होती है बंद करने के लिए, कहा कि वैसा खूबसूरत है। ये खूबसूरती में बतलाया जा रहा है। तो दो मोंडों के दरमियान, और दो मोंडों के दरमियान का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बीच में रीढ़ की हड्डी के पास। इसलिए कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम के बारे में आता है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमामा देखा, और ये अमामा जो है अमामा कहा कि ये उसका शमला लटक रहा था। और शमला कहां लटक रहा था, तो कहा दो कंधों के दरमियान। तो इसकी एक तौजीह ये की गई है कि दो कंधों के दरमियान, इसका मतलब ये कि पीछे लटक रहा था रीढ़ की हड्डी की सीध में जैसे हमारा है। और दूसरी तौजीह ये की गई है कि वो इस तरह लटक रहा था आगे था, तो आगे था और दो कंधों के दरमियान, लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं, दो कंधों के दरमियान तो है लेकिन एक तरफ। तो क्या जो ये इसकी तौजीह दूसरी है, तो ये पीछे जो मोहरे नबूवत है उसकी तौजीह यही है कि दो कंधों के दरमियान का मतलब बिल्कुल सेंटर में और दरमियान में नहीं, थोड़ा हटकर, और हटकर कहां, ये दिल की सीध में, आगे दिल है उसके पीछे मोहरे नबूवत, और मोहरे नबूवत उस जगह पर, दिल की उस जगह पर, दिल की उस सीध में जिस जगह पर शैतान अपनी सूंड से वसवसा डालता है। और मोहरे नबूवत का मतलब यह है कि वहां सील कर दिया गया है कि शैतान वहां वसवसा डाल ही ना सके। तो मोहरे नबूवत का एक माना तो ये है कि ये अलामत है कि ये आखिरी नबी है, और दूसरा ये है कि मोहर ऐसी लगा दी है कि वहां वो वसवसा डाल ही ना सके। इसीलिए एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शानहु ने हर इंसान के साथ एक फरिश्ता मुकर्रर किया है, इसलिए कि शैतान ने हर एक के साथ एक शैतान मुकर्रर किया है। शैतान जो है वो वसवसा डालता है बुरा, तो उसका मुकाबला करता है वो फरिश्ता, और फरिश्ता अच्छा ख्याल डालता है। तो होता है ना कभी कि एतिकाफ में जाना चाहिए, ये ख्याल कौन डाल रहा है, फरिश्ता, اعتکاف میں جانا چاہیے. تو شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر اس سال نہ بھی جائیں تو کیا حرج ہے, گرمی بیوی کی طبیعت بھی ذرا ناساز ہے. تو پھر وہ خیال ڈالتا ہے فرشتہ کہ ناساز تو ہے مگر اتنی ناساز نہیں کہ وہ تمہاری خدمت کی محتاج ہے. اگر تمہاری خدمت کی محتاج ہوتی تو شرم تمہارے لیے اعتکاف میں جانا جائز نہیں تھا, لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے, جانا چاہیے تمہیں. تو پھر وہ ادھر سے خیال ڈالتا ہے, لیکن آج کل مجھے گیس کی تکلیف ہے, انجائنا کی تکلیف ہے, ڈاکٹروں نے پرہیز کے لیے کہا ہے, شاید وہاں پرہیز کا کھانا نہ ملے. تو پھر وہ فرشتہ خیال ڈالتا ہے کہ تم پہلے بھی تو گئے تھے اور تمہارے پڑوس میں ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے لیے پرہیز کا کھانا آیا تھا. تو پھر شیطان خیال ڈالتا ہے, وہ تو بات صحیح ہے لیکن بیچارے معتکفین کی خدمت کرنے والے کیا کیا کرتے ہیں, اس میں میں جا کر کے خاموخا بوجھ بنوں ان کے لیے؟ یہ خیالات روزمرہ کی زندگی میں ان خیالات سے ہمیں سامنا ہوتا ہے, اچھے خیال برا خیال, اچھا خیال برا خیال. تو شیطان نے اپنے کام میں وہ کتنا کمیٹڈ ہے, کتنا ڈیٹرمنڈ ہے کہ ایک ایک مقرر کیا ہے شیطان جو. تو اللہ تعالی شانہ کی رحمت کا دریا بھی جوش میں آتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک فرشتہ اللہ نے رکھ دیا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ, تو آپ کا معاملہ کیا ہے, آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہوتا ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان, لیکن وہ میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا ہے. دو ضبط ہے اس میں, ایک ضبط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے صحبت کی برکت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہاں تو شیطان مسلمان ہو جاتا ہے اور وہاں وسوسے کا کوئی آپ پردہ کر دیتے. واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط. بیعت جب لیتے ہیں, بیعت جب کرتے ہیں, بیعت جب لیتے ہیں تو ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر کے معاہدے کو پختہ کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کیا ہے اور حدیثوں میں تین قسم کی بیعت ملتی ہے. ایک بیعت علی الاسلام کہ صحابی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے کفر سے توبہ کر کے اسلام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیثوں میں ملتی ہے یہ بیعت. دوسری ہے بیعت علی الجہاد. جہاد کا موقع آیا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ تم میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے ہر شخص فردن فردن یہ معاہدہ کرو کہ جان چلی جائے گی مگر پیٹھ نہیں دکھائیں گے. تو فردن فردن ہر شخص نے آ کر کے بیعت کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بیعت علی الجہاد. اور ایک تیسری بیعت ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ عام حالات میں اور آپ اچانک فرماتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو, میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب متوجہ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس بات پر ہم آپ سے بیعت کریں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس بات پر کہ آپ تم سب لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دو گے, توحید پر قائم رہو گے, تم زنا نہیں کرو گے, تم چوری نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ. گناہوں سے توبہ کرائی جا رہی ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے بیعت علی الاسلام, مسلمان ہونے کے لیے بیعت, دوسری ہے جہاد کے لیے بیعت. یہ تیسری بیعت کون سی ہے؟ یہ تیسری بیعت کون سی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تیسری بیعت وہی ہے جو آج کل مشائخ لیتے ہیں اپنے مریدوں سے, اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عام حالات میں مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، عام حالات میں مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد کا کوئی موقع نہیں ہے، جنگ نہیں چل رہی ہے، جنگ کے لیے ان سے بیعت نہیں لی جا رہی، اور مسلمان تو پہلے سے ہو چکے ہیں. تو جو پہلے سے مسلمان ہے اس سے یہ معاہدہ لینا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شریعت مطہرہ کی پابندی کروں گا، یہی بیعت سلوک اور بیعت طریقت ہے. اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے اس کا قرآن اور حدیث میں کہیں وجود نہیں ہے، ان کا یہ خیال غلط. اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرماتے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. تو مومن عورتیں کس بات پر بیعت کر رہی ہے؟ جہاد کے لیے بیعت کر رہی ہے. مومن عورتیں اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہی ہے. جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئے اس بات کے لیے کہ وہ آپ سے بیعت کریں، کس بات پر بیعت کریں؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترونہ ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. یہ بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ ہم شرک نہیں کریں گی، وہ آئے آپ کے پاس کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، کس بات پر؟ کہ ہم شرک نہیں کریں گی، ہم چوری نہیں کریں گی، ہم زینا نہیں کریں گی. کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے جہاد؟ کہاں ہے ہم ہماری اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ہم کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، کسی پر کوئی الزام نہیں لگائیں گی، اور آپ کی کسی بھی نیک کام میں نافرمانی نہیں کریں گی. تو اے نبی، جب عورتیں آپ سے شریعت مطہرہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی نیت سے بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ کیا کریں؟ یہ کہہ دیں کہ یہ بدعت ہے، کیوں آ گئی تم؟ فبایعہن، آپ ان کو بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بیعت تو دو ہی قسم کی ہے، بیعت علی الجہاد یا بیعت علی الاسلام، تو ان سے پوچھا جائے کہ پھر یہ تیسری بیعت کون سی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی بیعت کرتے تھے، عورتوں کو بھی بیعت کرتے تھے، بیعت علی الاسلام بھی، بیعت علی الجہاد بھی، اور بیعت علی التوبہ بھی. یہ جو مشائخ کے یہاں جو رائج ہے وہ بیعت علی التوبہ ہے، بیعت علی التوبہ، توبہ پر بیعت. اور یہ مستثنی ایک اچھا کام ہے کہ ایک شخص جو ہے کسی نیک آدمی کے سامنے معاہدہ کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں بس معاہدہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد اب میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، اور ساتھ میں پھر پریکٹیکلی وہ ایسا تیار ہو جاتا ہے کہ اور میں چونکہ کمزور ہوں اس معاملے میں تو آپ سے میں گائیڈنس بھی لیتا رہوں گا، آپ مجھے جو کہنا چاہے کہیں، آج سے میں آپ کے تابع ہو گیا شریعت کے معاملے میں. تو اس کے مستحسن ہونے میں کس کو اشکال ہو سکتا ہے کہ ایک گنہگار آدمی، دین سے دور آدمی، وہ اس جذبے کے ساتھ کسی نیک آدمی کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے معاہدہ کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا، شریعت پہ چلوں گا، اور مزید یہ کہ میں آپ کو اپنا رہبر بناتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کیجیے، اور جہاں کہیں آپ کو غلطی نظر آئے تو آپ مجھے کہیے. اس میں کون سی بری بات ہے؟ جی سی ایس سی اور اے لیول جیسے آسان آسان ایگزامس کے لیے ٹیوٹر کو منتخب کیا جاتا ہے پیسے دے کر کہ تاکہ امتحان میں پاس ہو جائے. تو اتنے بڑے کام کے لیے اگر کسی کو کوئی ٹیوٹر بناتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اتنے بڑے کام کے لیے، اتنے ڈیلیکیٹ کام کے لیے کسی کی رہنمائی تو چاہیے. تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ واللہ ما مست یده ید امرأة قط، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو زندگی میں کبھی بھی نہیں چھویا. یہ جعلی پیر اور جھوٹے پیر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وصول ہو چکا ہے اور ہمارا قدم طریقت میں پڑ چکا ہے، اس لیے ہم تمہارے لیے مثل باپ کے ہیں. اور جوان جوان عورتوں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر. یہ میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا طریقہ نہیں رہا ہے, ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا طریقہ نہیں رہا ہے. عورتوں کے باب میں بہت احتیاط کیا, بہت احتیاط, بغیر ضرورت کے بات نہیں, بغیر ضرورت. اپنے مردوں کے ذریعے سوال بھیجو, مردوں کے ذریعے سوال بھیجو. تعلیم میں بھی یہ کوشش کی گئی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرد مجلس میں آئے سیکھیں اور اپنی عورتوں کو گھر جا کر کے سکھائیں. تعلیم کے سلسلے میں بھی اتنی زیادہ احتیاط. جو بھی شیخ ہو, چاہے وہ دیوبندی شیخ ہو, عورتوں کے باب میں شریعت مطہرہ کا پردہ نہیں کرتا وہ شیخ کہلانے کے قابل نہیں ہے. جو بھی شیخ ہو, شریعت مطہرہ کی پابندی نہ کر سکے وہ شیخ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. عورتوں کے باب میں, پردے کے باب میں. اور یہ ہماری حسن عقیدت نہیں ہے, یہ ہماری بیوقوفی اور حماقت ہے. بہت بڑے بزرگ ہیں یہ, تو اگر یہ کہتے ہیں کہ عورتیں سب میرے سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں بغیر پردے کے, آپ کو شریعت مطہرہ کا اتنا حکم معلوم نہیں ہے کہ شیخ اجنبی ہے ہماری بیوی کے لیے, شیخ اجنبی ہے ہماری بیٹی کے لیے, شیخ اجنبی ہے ہماری بہن کے لیے. خلوت بل اجنبیہ بھی ہوتا ہے, خلوت بل اجنبی, خلوت بالکل. شیخ ایک کمرے میں ہے اور اسی کمرے میں ایک عورت صرف جاتی ہے کنسلٹیشن کے لیے. یہ جھوٹے شیخ ہیں, یہ اپنی حوث کو پوری کرنے والے لوگ ہیں خلوت میں. ہمارے علماء نے تو اس قدر احتیاط سکھلایا ہے کہ یہ کہا ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور راویہ بصریہ دونوں کا مقام کتنا اونچا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور رابعہ بصریہ, یہ دونوں بھی اگر خلوت میں چلے جائیں تو شیطان ان سے بھی غلط کام کرا دے گا, محفوظ نہیں رہ سکیں گے یہ دونوں بھی. لا یخلون رجل بامراۃ الا ومعها محرم, ہرگز ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو. اگر ضرورت پڑ جائے کسی وقت خلوت کی, محرم ساتھ ہونا چاہیے. عامل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عملیات صرف عورت چاہیے, آپ نہیں, اس لیے کہ عمل ایسا ہے, کہیے کہ ایسا عمل ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں شریعت مطہرہ کا عمل چاہیے. شریعت کے دائرے میں رہ کر جو عامل عمل نہ کر سکتا ہو اس کے پاس اپنی عورتوں کو لے کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو اپنی عورتوں کے بارے میں اتنی غیرت نہیں آتی؟ اللہ کے حکم کے بارے میں اتنی غیرت نہیں کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے؟ اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے, اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے کہ جہاں چاہا چلے گئے, جہاں چاہا بھیج دیا اپنی عورتوں کو. اگر کوئی ایسے شیخ سے بیعت ہے جو پردے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے, ضروری ہے کہ ایسے شخص سے بیعت کو توڑ دیا جائے. اپنی عورتوں کی بیعت بھی توڑوا دو اور خود بھی اپنی بیعت کو توڑ دو, اس سے کہ ایسا شخص شیخ قابل تقلید نہیں ہے, ایسا شخص شیخ بنائے جانے کے قابل نہیں ہے. شریعت مطہرہ کی پابندی سب سے پہلی چیز ہے سلوک میں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم کسی کو پانی میں چلتا ہوا دیکھو, ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو, لیکن اس کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ شیخ نہیں بن سکتا. ایک کرامات اور خرق عادت چیزیں اور کشف, اس کی کوئی حیثیت نہیں شریعت مطہرہ میں, جبکہ شریعت مطہرہ کی پابندی نہ ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر اور باطن دونوں ضروری ہے. کچھ ایسے آزاد خیال کے لوگ, آزاد کہنا تو میرے خیال میں غلط ہوگا, نفس کے غلام لوگ, وہ نفس کے ایسے غلام ہو جاتے ہیں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اب جب کچھ کرنا نہیں ہے تو مسلمانی بھی باقی رکھنی ہے, کچھ کرنا بھی نہیں ہے. تو اگر وہ عام لوگ ہوتے ہیں ذرا ہوشیار انٹلیکچوئل, تو کہتے ہیں کہ ارے جی دل صاف ہونا چاہیے, اس کے پردہ وردہ کیا ہے, دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. ظاہر سے کیا, یہ مسواک اور یہ داڑھی اور یہ سنتیں. ایک بزرگ کہیں ریل میں سفر کر رہے تھے, ان کے پڑوس میں اسی طرح کے آزاد خیال کے روشن خیال کے آدمی تھے. تو بزرگ نے ان کو کچھ نصیحت کی باتیں کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر واہر کی تو کوئی حیثیت نہیں, اصل تو باطن ہے. دل میں عشق رسول ہونا چاہیے, دل میں ایمان ہونا چاہیے, اصل ظاہر کی. تو پھر اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے یہ غلطی کی کہ اصل تو باطن ہی کی ضرورت تھی, اس کے لیے ظاہر کے اتنے سارے احکام بھیج ڈالے. کیا ضرورت تھی یہ سارے احکام بھیجنے کی؟ تو بزرگ بھی بڑے ذہین تھے, اللہ والے تھے, تو اللہ والوں کو اللہ عقل بھی دیتے ہیں. خاموش رہے, کچھ انہوں نے نہیں کہا. بات تو ہو چکی تھی کہ آپ کہاں تک ہیں, ہم کہاں تک ہیں. ان کا اسٹیشن پہلے آ رہا تھا, جب اسٹیشن اب قریب قریب آ رہا تھا, 10-15 منٹ رہ گئی, تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک خط ہے, ذرا آپ پوسٹ کر دیں گے. لفافہ نکالا اپنے بٹوے میں سے اور کہا کہ یہ میرا ایک خط ہے, آپ پوسٹ کر دیں گے؟ کہ ضرور کر دوں گا. لفافہ, اس کے اوپر ٹکٹ بھی تھی, سٹمپ بھی لگی ہوئی تھی. تو کہا کہ جزاکم اللہ, آپ اسٹیشن پر پہلے اتر رہے ہیں, تو آج کی پوسٹ سے ہی یہ روانہ ہو جائے گا, میرا سفر ذرا لمبا ہے. کہ بہت اچھی بات ہے, انہوں نے وہ لیا. اور ایک فطرت انسان کی ہوتی ہے کہ آگے پیچھے ذرا دیکھتا ہے, تو دیکھا تو اس پر پتا ہوتا کچھ نہیں تھا, پتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ تو پتا ہے ہی نہیں ایڈریس. تو بزرگ نے کہا ارے جی, ظاہر کی کیا بات ہے, اصل تو بات ہی نہیں ہے. اصل جو خط ہے وہ تو اندر موجود ہے, اب اگر پتا ہوتا نہیں لکھ کر کیا فرق پڑ جائے گا. تب جو ہے ان کے 14 طبق روشن ہوئے, اصل روشن خیال اب ہوا. انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا, جزاک اللہ. سمجھدار ہوتے ہیں لوگ, کہا کہ جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ لفافے کی وہ حیثیت نہیں جو اندر کے چیک کی یا اندر کے خط کی, لیکن وہ اندر کا قیمتی خط, اندر کا قیمتی چیک, یہ بھی ظاہر کا محتاج ہے. ظاہر کے بغیر وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا. ظاہر بھی ضروری, باطن بھی ضروری. یہ گھڑی کا باطن نہ ہو تو یہ ظاہر سے کچھ نہیں, وہ حرکت ہی نہیں کرے گا کانٹا. اندر کی مشینری نہ ہو تو حرکت, کانٹا ہی حرکت نہیں کرے گا. اور مشینری ہے لیکن کانٹا نہیں ہے. اندر دل تو بہت اچھا لیکن ظاہر میں پردہ نہیں ہے, ظاہری شریعت نہیں ہے. کانٹا تو ہے, جاپان کا سب سے بہتر اندر لا کر کے مشین لگایا ہوا ہے, لیکن کانٹے نہیں ہے, نمبر نہیں ہے. وہ گھڑی کیا کام دے گی؟ پتا چلا کہ باطن بھی ضروری ہے, ظاہر بھی ضروری ہے. ایک پرندے کا باطن ہوتا ہے, ایک پرندے کا ظاہر. پرندے کا باطن کیا ہے؟ پرندے کا باطن جو ہے وہ اس کی روح ہے, اور پرندے کا ظاہر کیا ہے؟ پر. پر کے بغیر پرواز. تو جان تو باقی ہے اندر, روح ہے, لیکن آپ نے اس کے پر کاٹ دیے, اب پھڑ پھڑاتا رہے گا نیچے ہی, اوپر نہیں اڑ سکے گا, پرواز نہیں ہوگی. پرواز کے لیے ظاہر اور باطن دونوں چاہیے. اسی لیے نماز میں خلوص بہت زیادہ ہے لیکن نماز صحیح نہیں ہے. وضو نہیں ہے, اس کا ظاہر نہیں ہے, قبلے کی طرف رخ نہیں ہے, ظاہر نہیں, یہ نماز بھی لپیٹ کر مار دی جاتی ہے چہرے پر. اور نماز کا ظاہر ہے لیکن باطن نہیں, اخلاص نہیں ہے, پڑھ رہا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے, یہ نماز بھی چہرے پر مار دی جاتی ہے, یہ بھی بیکار. پرواز کون سی نماز کرتی ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تو ظاہر اور باطن نماز کا, دیکھو ظاہر بھی ہے نماز کا, ایک باطن بھی ہے. ہم مدرسے میں گئے, علماء کے پاس بیٹھے, تو ہمیں نماز کا ظاہر آ گیا. ہر شخص کو نماز کا ظاہر معلوم ہے. ہم پوچھے, بھائی آپ کو نماز کا ظاہر معلوم ہے؟ آپ نے کہاں سے نماز کا ظاہر سیکھ لیا؟ آپ تو ان پڑھ آدمی ہے, آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں, آپ کو علامہ نہیں ہے, عالم, نماز کا ظاہر؟ تو کہا کہ بچپن میں ہم مکتب میں گئے تھے, علماء کے پاس بیٹھے تھے. تو دیکھو ظاہر کہاں سے آتا ہے, علماء کے پاس سے. اور باطن کہاں سے آتا ہے؟ مشائخ کے پاس. اور تصوف کی جو آسان تفسیر ہے تصوف کی, آج تصوف کو بھی ہوا بنائے کہ تصوف تصوف یہ کہاں ہے؟ تصوف تصوف تعمیر الظاہر والباطن, تصوف ہے ظاہر اور باطن کی تعمیر, ظاہر کو ٹھیک کرنا باطن کو ٹھیک کرنا, یہ ہے تصوف. جب ایک شخص کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت ہوتا ہے اور پھر اس کی رہنمائی میں کمٹ ہو کر کے ڈیٹرمینیشن کے ساتھ چلتا ہے تو چند سالوں میں اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہوگا باطن بھی ٹھیک ہوگا. اب کر کے تو دیکھیے, یہ تو کر کے دیکھنے کی چیز ہے نا. ایک تو ہے علم الیقین اور دوسرا ہے عین الیقین اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین. یقین کے تین درجے ہیں. ایک کتاب اٹھائی معتبر مصنف کی لکھی ہوئی, معتبر پبلشر کی چھپی ہوئی, اور اس کے اندر فروٹس کا ذکر تھا تو پڑھتے پڑھتے آم کا ذکر پڑھ لیا. ایک مثال دے رہا ہوں, آم مینگوز, اور مینگوز کے بارے میں پڑھا کہ ایک ایسا فروٹ ہوتا ہے فلاں فلاں ملک میں اس کے درخت ہوتے ہیں اور جب یہ رائب ہو جاتا ہے اس کی خوشبو ایسی آتی ہے اور اس کا مزہ ایسا ہے, تو پڑھتے پڑھتے منہ میں پانی آئے گا کہ نہیں؟ ہاں منہ میں پانی آئے گا. ایک قسم کی ناقص لذت بھی محسوس ہوگی اور تمنا ہوگی کہ کاش کہ اس کو ہم کھاتے. پھر جو ہے انڈیا چلے گئے, پاکستان چلے گئے, افریقہ چلے گئے, ایسے ملک میں چلے گئے جہاں آم ملتا ہے, تو کسی کو آم کھاتے ہوئے دیکھا کہ بڑے مزے سے وہ آم کھا رہا ہے. اب اس کے چہرے کی تر و تازگی, مسرت و فرحت دیکھ کر کے پوچھنے لگے کہ وہ کیا کھا رہا ہے. کسی سے پوچھا کہ وہ کیا کھا رہا ہے, تو کہا کہ آم کھا رہا ہے. تو پہلے علم الیقین تھا, صرف کتابوں میں پڑھا تھا, یقین علم کے درجے میں تھا. اب عین الیقین, آنکھ سے بھی دیکھ لیا کہ واقعی یہ آم تو مزیدار چیز ہے, اسی لیے تو اسے مزہ آ رہا ہے, کتاب میں جو لکھا تھا وہ بالکل صحیح ہے. عین الیقین, جلدی جلدی بٹوے کو نکالا جیب سے اور کسی گروسری کی دکان میں جا کر کے آم خریدے اور گھر جا کر کے دسترخوان پر بیٹھ گئے چھری لے کر, اور اب آم کو کھانے لگی. اب جو ہے خود کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی مٹھاس کیا ہے, خود دل جو ہے وہ فرحت و سرور سے لبریز, رواں رواں خوشی اور مسرت میں جھوم رہا ہے کہ واہ واہ کیا پھل ہے یہ. یہ ہے حق الیقین. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. دنیا کی جتنی لذت والی چیزوں کا علم ہوتا ہے یا جتنی لذت والی چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے آنکھوں سے, ہم چین سے نہیں بیٹھتے جب تک حق الیقین کے درجے پر ہم نہ پہنچ جائے. یار خرید کر لے آؤ نا, ہم بھی تو چکھتے ہیں حق الیقین. تو کیا یہ جو روحانی لذت کی چیزیں ہیں, ذکر کی لذت, نماز کی لذت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی لذت, اللہ کی معرفت کی لذت, اللہ کی محبت کی لذت, یہ صرف علم الیقین کی حد تک ہی رہیں گی؟ یہ محبت ہے, یہ لذت ہے. اس میں دل نہیں چاہتا کہ ہم آگے عین الیقین کے درجے کو پہنچے. عین الیقین, اور عین الیقین سے بھی آگے عین الیقین ہم جائیں, بزرگوں کے پاس جائیں, بزرگوں کی عبادتوں کو دیکھیں, بزرگوں کے ذکر کو دیکھیں, بزرگوں کی تلاوت کو دیکھیں, بزرگوں کی زبان سے اللہ کا تذکرہ سنیں اور دیکھیں کہ ان کو کتنا لطف آ رہا ہے. اور عین الیقین کے بعد کیا دل نہیں چاہتا کہ ہم حق الیقین کے درجے کو پہنچے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں بھی نماز میں لذت آئے, ہمیں بھی نماز میں لذت آئے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیقات سے تعمیر الظاہر, ظاہر اور تعمیر, اس کی درستگی کا نام, اس کی تعمیر کا نام, اس کو ٹھیک کرنا, اسے کنسٹرکٹ کرنا, اسے رینوویٹ کرنا, اسے بہت اونچے تک پہنچانا, یہ تعمیر الظاہر والباطن, یہ ہے تصوف. ظاہر اور باطن، ظاہر اور باطن. تو شریعت مطہرہ کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. ظاہر اور باطن، ظاہر ہمیں نظر آتا ہے، باطن نظر نہیں آتا. اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، تو نماز پڑھیں گے تو نماز کا ظاہر ہے. زکات دو، بٹوے سے حساب کر کے پیسے نکال کر دے دیے، یہ ظاہر ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے. حج کرو، احرام پہنا، طواف کیا، سعی کی، حلق کروایا، ظاہر. شراب مت پیو، ظاہر. اگر کوئی پیے گا تو سب کو نظر آئے گا کہ یہ پی رہا ہے. زینا مت کرو، ظاہر. چوری مت کرو، ظاہر. اور شریعت کا ایک باطن حصہ ہے، باطن، باطن. یہ جو باطن حصہ ہے، اندر کا حصہ، جس طرح ظاہر میں کچھ چیزیں فرض ہیں، ظاہر میں کچھ چیزیں واجب ہیں، ظاہر میں کچھ چیزیں سنت، کچھ چیزیں مستحب، اسی طرح باطن میں بھی چیزیں ہیں کہ اس حد تک اس چیز کو اپنے دل میں پیدا کرنا تو فرض، اور مزید یہ مستحسن، مستحب، عمدہ. اس حد تک سخاوت کو پیدا کرنا کہ واجب خرچ کرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، یہ تو فرض. اس حد تک سخاوت کو پیدا کرنا کہ زکات ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، بیوی پہ خرچ کرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، قربانی ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، حج فرض ہو گیا تو حج میں جانے میں رکاوٹ، یہ تو فرض. اور اس سے آگے پھر سخاوت اتنی اپنے دل میں پیدا کرے کہ جہاں خرچ کرنا فرض نہیں وہاں بھی خرچ کرتا ہے، یہ مستحسن. اور اتنی سخاوت پیدا کرے کہ خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے، یہ اور مستحسن. کوئی حد نہیں ہے تعمیر الظاہر والباطن کی. جو جتنی محنت کرے گا اللہ کی نظر میں اتنا ہی عمدہ ہوگا. ایک سنار ہے، سنار، سنار جولر، جولر کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ جی جولری پر ہوتی ہے یا جولری کے باکس پر ہوتی ہے؟ بولو بھائی. ایک شخص آیا، اس کا جولری کا باکس جو ہے وہ کیریئر بیگ تھا، کیریئر بیگ میں جولری لے کر کے آیا. دیکھو ظاہر جو ہے بالکل خستہ ہے، لیکن سونا اس میں بہت قیمتی تھا، سمجھے؟ سونا بہت قیمتی تھا. اس نے اس کو کھولا کہ یہ تو تھیلی میں کچھ لے کر کے آئے، غریب آدمی لگ رہا ہے، لیکن دیکھا کہ اوہ یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، اندر تو بہت قیمتی ہار، اس میں بہت قیمتی قیمتی موتی. تو کہا کہ آپ ذرا انتظار کیجئے دو منٹ. دیکھا آپ نے، جو سنار جو ہوتا ہے اس کی نظر ظاہر پر نہیں ہوتی، اصل باطن کے اندر کی چیز پر ہوتی ہے. جی آپ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بہت خوبصورت کیس لے کر کے آیا تھا، بہت خوبصورت، اپ ٹو ڈیٹ، جینٹل مین لگ رہا تھا. اندر کھول کر کے دیکھا تو اس میں کچھ لینے کی چیز نہیں تھی، کوئی سستی سی چیز تھی. وہ چاہے گا کہ میں فٹافٹ اس کے ساتھ فارغ ہو جاؤں، اس لیے کہ اصل چیز وہاں ہے. اور اگر کسی بچے کے سامنے یہ دو چیزیں رکھ دیتے تو بچہ اس باکس کو لیتا، اس کیریئر بیگ کو ہاتھ نہ لگاتا. بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بچے کی سمجھ اتنی ہے، بچے کا کھیل کا میدان ہے، اور جو جولر ہے اس کا میدان اپنا ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ جل جلالہ عام نوالہ سنار ہے، اور ان کے لیے ہمارے اعمال اور ہمارے دل کا اخلاص اور ہمارے دل کے اوصاف جو ہیں وہ جولری ہیں. تو جب ہماری کوئی چیز ان کے پاس جاتی ہے تو یہ پیکنگ کے اوپر ان کی نظر نہیں رہتی، ان کی نظر رہتی ہے اندر کے موتی کی طرف. جو موتی جتنا قیمتی اتنا ہی وہ ان کی نظر میں قیمتی ہو جاتا ہے. اب وہ جو سنار جو ہے وہ بہترین پیکنگ کو کہ بھائی لے جاؤ یہ، آپ میرے پاس ٹائم نہیں، جاؤ. اور وہ کیریئر بیگ کو اٹھا کر کے اپنے یوں کر کے خزانے میں ڈال دے گا. اس اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, رب رجل اشعث واغبر ومدفوع بالابواب. ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں انسان کی شکلیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں, رب رجل اشعث واغبر, جن کے بال پرا گندا, جن کا بدن غبار آلود, گندے گندے, حقیر مزدور لگتا ہے وہ, پسینے میں شرابور, وہ مدفوعین بالابواب, جس دروازے پہ کھٹکھڑا, جا 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 یہاں سے, جا کیا کام ہے تیرا, یہاں نکل یہاں سے. اس لیے کہ ظاہر کا اس کا کیس جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن اندر گیا ہے قیمتی موتی, قیمتی موتی. تو جن لوگوں کی نظر کیس تک جاتی ہے, بچے نادان دنیا کے, وہ کیا کرتے ہیں, اسے دھکا دے کر نکال دیتے ہیں, جا. لیکن سونار جب دیکھتا ہے, جولر, کہا کہ اللہ کی نظر میں وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابر, اگر وہ ایسا کہہ دے کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا, تو اللہ اسے کر کے دکھاتے ہیں, تقدیر بدل دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. ایک ہے ظاہر, ایک ہے باطن. ظاہر اور باطن دونوں سے شریعت مطہرہ مکمل ہوتی ہے. بات کہاں سے چلی تھی, زندگی میں پورا دن کب آئے گا, جب تزکیہ ہو جائے گا. بات کہاں سے چلی تھی, زندگی میں پورا دن کب آئے گا, جب تزکیہ ہوگا. تزکیہ کا معنی ہی ہے کہ دل صاف ہو جائے. اب نماز ہے مگر دل صاف نہیں, ریا ہے, تو نماز مکمل نہیں ہوئی, اللہ کی نماز مقبول نہیں ہوئی, تو دین کہاں آیا پورا. نمازیں ہیں, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, شیخ کے پاس آنا جانا ہے, مجلسوں میں بیٹھنا ہے, دعوت و تبلیغ میں وقت لگانا ہے, عمرے حج کے لیے جانا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن دل میں حسد کا بت بیٹھا ہوا ہے, کینے کا بچھو بیٹھا ہوا ہے, بخل کا سانپ بیٹھا ہوا ہے, کہاں ہے, تعمیر کہاں ہوئی. جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ظاہر میں, باطن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. نام اعمال میں جب ان اعمال کو تولا جائے گا, تب پتا چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری پاس. تو بلکہ ہو سکتا ہے کہ ریا کی وجہ سے یہ نماز بجائے دائیں طرف کے پلڑے میں رکھے جانے کے بائیں طرف کے پلڑے میں رکھے جانے کا حکم ہو, کہ یہ نماز تو ریا والی ہے, اسے بائیں طرف کے پلڑے میں رکھو. یہ نماز کہلائی جانے کی, یہ نماز نہیں ہے, یہ تو ریا ہے. قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا, یہ نماز نہیں, یہ تو ریا ہے. یہ جو واضح نصیحت, یہ واضح نصیحت نہیں, یہ تو ریا ہے. تو واضح نصیحت دائیں پلڑے میں اور ریا بائیں, تو ریا بائیں پلڑے میں جائے. اس لیے کہ واضح نصیحت تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہی تھی. پورا دین زندگی میں میرے بھائیو تب آئے گا جب تزکیہ ہوگا. میں میرے بھائیو بہت ہی درد دل کے ساتھ, ایک اندر جو ہے میں سمجھا نہیں سکتا, میرے اندر کی کیفیت کو جب میں تزکیہ کی طرف دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو متوجہ کر رہا ہوتا ہوں, میں اندر کی اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا. ایک ایگزاسپریشن, ڈیسپریشن کی میری کیفیت ہوتی ہے کہ میں کیسے یہ بات اتار دوں, کیسے میں یہ بات سمجھا دوں. اس لیے کہ 90% سے زیادہ لوگ تزکیہ سے غافل ہیں, غافل, بلکہ بہت سارے تو منکر, بہت سارے تو منکر. یہ کیا ہے تزکیہ, اور یہ کیا ہے ذکر, اور یہ ذکر کی مجلسیں, منکر, اہل حق میں سے منکر لوگ. اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے, یہ جہالت اور حماقت کی وجہ سے. کاش کہ انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا, پتہ چل جاتا. تزکیہ جب ہوگا, تزکیہ تو تزکیہ کے نتیجے میں پورا دن زندگی میں, اسی کے ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا, باطن بھی ٹھیک, ظاہر بھی ٹھیک, باطن بھی ٹھیک. دیکھو, باطن میں اخلاص آ گیا, باطن میں خشوع آ گیا. علم پہلے سے ہے کہ ہاتھ اس طرح باندھنے کے ہیں نماز میں, حنفی مسلک کے مطابق پہلے سے کہ اس طرح ہاتھ باندھنے کے تین انگلیاں یہاں اور دو انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی سے ہاتھ کو پکڑنا ہے, پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. لیکن مسجدوں میں جائزہ لو, آپ کو 99% لوگ سنت کے خلاف ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہیں گے. 99% پتا سب کو ہے. تو باطن تو برا ہے ہی, علم کے باوجود ظاہر بھی برا. لیکن یہ باطن ایک عجیب چیز ہے کہ جب وہ باطن درست ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی انگلی یہاں آ جاتی ہے, آٹومیٹکلی انگوٹھا یہاں آ جاتا ہے, اور آٹومیٹکلی انگلیاں یہاں آ جاتی ہیں. آٹومیٹکلی باطن کا پاور اتنا ہوتا ہے کہ یوں سمجھو کہ باطن ٹھیک ہو گیا تو بٹن دب گیا, اور آٹومیٹکلی ظاہر کی پوری زندگی سنت طریقے کے مطابق ہو جاتی ہے. اب اس کے نماز پہلے ہی کھڑا رہتا تھا, سجدہ رکو برابر کرتا ہے پہلے سستی غفلت کے ساتھ. ظاہر کو بھی ہمیں سیکھنا ہے علماء کے پاس, ظاہر کو علماء کے پاس سیکھنا ہے, اور باطن کے جو مسائل ہیں جائز ناجائز کے وہ بھی علماء سکھاتے ہیں کہ ریا جو ہے ناجائز ہے حرام ہے اور اخلاص ضروری ہے, یہ علماء ہمیں سکھاتے ہیں. لیکن اگر ریا نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے اور ریا ہے, تو اب یہ ریا کو کیسے نکالا جائے, اخلاص کو کیسے لایا جائے, یہ شیخ ہی کر سکے گا. اگر عالم بھی ہے اور شیخ بھی ہے تو نور اللہ نور, الحمدللہ. لیکن اگر صرف عالم ہے تو اسے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ عالم آپ کو یہی کہے گا کہ اس کام کے لیے تو آپ کو کسی شیخ سے بیعت ہونا پڑے گا. آپ کسی شیخ سے بیعت ہیں؟ ہاں, ان سے پوچھیں. مجھے بہت وسوسہ آتا ہے نماز میں, بہت وسوسہ ستاتا ہے. وضو کرتا ہوں تو بار بار وسوسہ کہ نہیں ابھی باقی ہے, نہیں ابھی باقی ہے, نہیں خوش رہ گیا ہے. نماز میں وسوسہ کہ دو رکعت ہوئی یا تین, تین ہوئی یا چار, یہ میں چوتھی پڑھ رہا ہوں یا پانچویں. تو آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے تو کیونکہ آپ کسی شیخ سے بیعت ہیں, جی ہاں بیعت ہو, کہ ان کے پاس جائیے. یہ باطن کی چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنے کا وہ مشائخ جانتے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز ہے. جیسے کسی حدیث پڑھانے والے کے پاس کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے وہ کہے گا کہ آپ مفتی صاحب کے پاس جائیے, اور کسی مفتی کے پاس آپ جائیں گے جو حدیث نہیں پڑھا رہا ہے, حدیث کا سوال ہوگا, آپ کہیں گے کہ ہمارے مدرسے میں فونا صاحب جو ہے وہ حدیث پڑھا رہے ہیں, آپ ان کے پاس جائیے. اور یہ اصول اور طریقہ ہے. لنگز کا کوئی ماہر ہے ڈاکٹر, اس کے پاس کوئی آنکھ کی شکایت لے کر جائے تو وہ شروع نہیں ہو جائے گا, وہ کہے گا کہ میرا ایک دوست ہے وہ آنکھ میں بہت ماہر ہے, کنسلٹنٹ ہے, وہ فلاں ہاسپٹل میں کام کرتا ہے, آپ مجھے ذرا 24 گھنٹے دیجئے, میں ان سے رابطہ کر کے آپ کا رابطہ جوڑ دوں گا ان سے. علماء کو بھی یہی کرنا چاہیے, جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اس کی طرف رجوع کرا دے. اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے, یہ نہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں پھر بھی کوئی مجھے فتویٰ پوچھے تو میں جواب دے دوں, نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. طالب علموں کو خاص یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چونکہ ہمارا فالوئنگ ہے, لوگ ہمیں پوچھتے ہیں, تو میں کیوں دوسروں کی طرف. یہ فالوئنگ ہی بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہمارا فالوئنگ, ہمارا حلقہ کم نہ ہو جائے. بس اس چکر میں ہر شخص پڑا ہوا ہے, یہ میرے شیخ کے حلقے میں کسی طرح داخل ہو جائے, سمجھا پٹا کے کسی طرح کہ میں بیعت کرا لوں. شیخ ایسا نہیں ہوتا, مرید ایسا ہوتا ہے. میرے شیخ کا حلقہ بہت بڑا ہو جائے, اس سے کہ میرے شیخ کا حلقہ بڑا ہوگا تو ہماری بھی عزت بڑھ جائے گی کہ ہم اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ حب جا, میری خانقاہ سے سب منسلک ہو جائے جہاں میں جاتا ہوں. ہر طالب علم میرے مدرسے میں آئے, کسی اور مدرسے میں نہ جاوے. دعوت و تبلیغ سے جڑا رہے, کٹ نہ جاوے. کسی شیخ کے پاس جائے گا اور کٹ گیا تو ہمارا ایک آدمی کم ہو جائے گا. اسی چکر نے ہم لوگوں کو تباہ کر دیا ہے. دل میں جذبہ یہ پیدا کرو کہ تبلیغ میں لگے یا نہ لگے, میری خانقاہ میں آئے نہ آئے, میرے مدرسے میں آئے نہ آئے, یہ اللہ کا بن جائے. چاہے تبلیغ میں جا کے اللہ کا بن جائے, خانقاہ میں جا کے اللہ کا بن جائے, مدرسے میں جا کے اللہ کا بن جائے, عمرے کے لیے جا کے اللہ کا بن جائے. بلکہ ہمارے مشائخ کے پاس تو جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا تو بیعت کے اندر مناسبت ضروری ہے, کمپیٹیبلٹی کنجیالٹی دونوں میں مناسبت ضروری ہے. تو دو چار دن کے قیام میں ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہمارے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مولویانہ ذہن کے شیخ ہیں اور ان کے پاس کوئی ڈاکٹر آ گیا تو وہ سوچیں گے کہ بھئی یہ ڈاکٹر ہے, پروفیشنل ہے, ہم ایک مولوی, ہم گاڑی چلے گی نہیں, فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. لیکن فلاں جگہ پر ایک شیخ ہے, وہ عالم بھی ہے اور انہوں نے کچھ جدید تعلیم بھی حاصل کی ہے, ان کے وہاں کمپیٹیبلٹی مجھے زیادہ نظر آتی ہے. تو وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے پاس آئے بہت طلب لے کر, مجھے آپ سے کوئی ایسی خلش وغیرہ نہیں ہے, لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کو اخلاص کے ساتھ ایسا مشورہ دوں جس میں آپ کی دینی ترقی ہو. میری رائے یہ ہے کہ فلاں شہر کے اندر اس نام کے بزرگ رہتے ہیں, آپ وہاں چلے جائیے, ان سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو. اگر ہم لوگوں کے دین کی فکر کرتے بجائے اپنی جماعتوں کی فکر کرنے کے, اپنے حلقوں کی فکر کرنے کے, تو آج دین پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا, لوگوں کی کتنی ترقی ہوتی. ظاہر اور, ختم کر رہا ہوں آج کی مجلس, ظاہر اور باطن. میں نے کیا کہا کہ پورا دن زندگی میں کب آئے گا جی, تزکیہ ہوگا. اس لیے کہ تزکیہ گارنٹی دیتا ہے ظاہر اور باطن دونوں کے ٹھیک ہونے کا. تزکیہ کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے جو گارنٹی دیتی ہے. علماء کرام کی بڑی جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور میں آپ کو اللہ پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت جو بات کہہ رہا ہوں پوری دنیا کا کسی بھی مسلک کا کوئی عالم مجھ سے مخالفت نہیں کرے گا. صرف دیوبندی نہیں, کسی بھی مسلک کا کوئی بھی عالم, چاہے وہ سلفی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, اس بات پر سب متفق ہوں گے کہ تزکیہ کے بغیر پورا دین زندگی میں نہیں آ سکتا. کسی عالم کو مجھ سے اختلاف نہیں ہوگا اس معاملے میں, اللہ پہ بھروسہ کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ تزکیہ کے بغیر, تزکیہ سب مانتے ہیں تزکیہ ضروری, پھر تزکیہ آگے کیا ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے, تزکیہ کے طریقے میں. تزکیہ میں کسی کا اختلاف نہیں. اس لیے کہ تزکیہ کے بغیر باطن والا دین آ ہی نہیں سکتا, حسد نکل ہی نہیں سکتا. تزکیہ ہو گیا ہے آپ کا, ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد بھی نہیں ہے, کبر بھی نہیں ہے, عجب بھی نہیں ہے, بخل بھی نہیں ہے. اور اگر عجب ہے, حسد ہے, کبر ہے, بخل ہے, یہ ساری بیماریاں اندر دل میں, اس کا مطلب یہ کہ تزکیہ نہیں ہو. ایک پہلے درجے کا تزکیہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے, کفر شرک اور نفاق نکل جاتا ہے, وہ ایمان کی برکت سے آٹومیٹکلی نکل جاتا ہے. یہ پہلے درجے کا تزکیہ, یہ بھی تو صفائی ہوئی نا. پھر دوسرے درجے کا تزکیہ, دوسرے درجے کا تزکیہ اس کے اندر یہ جو برائیاں اندر دل کے اندر ہے وہ نکلے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا کہ جو شخص اپنا تزکیہ کرا لیتا ہے, قد افلح من زکاہا, اور کتنی قسمیں کھائی, والشمس وضحاہا, والقمر اذا تلاہا, والنہار اذا جلاہا, واللیل اذا یغشاہا, والسماء وما بناہا, والارض وما طحاہا, ونفس وما سواہا. کتنی قسمیں کھائی, فالہمہا فجورہا وتقواہا, اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ قد افلح من زکاہا. شاید ہی کسی بات پر اللہ تعالی شان ہو نے اتنی قسمیں کھائی ہو قرآن میں, شاید ہی کسی جگہ پر اتنی قسمیں کھا کر کے یہ اپنی بات کو ثابت کیا ہو. والعصر, ایک قسم کھائی, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد, چار قسمیں کھائی, لقد خلقنا الانسان, اتنی ساری قسمیں شاید ہی کسی جگہ پر اللہ نے کھائی ہو. اس لیے کہ سب سے اہم مسئلہ تھا اپنے بندوں کو سمجھانا تھا کہ اصل تزکیہ ہے. اسے کہ تزکیہ ہوگا تو تعمیر الظاہر والباطن ہوگا, اور تعمیر الظاہر والباطن ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ دین کامل ہو گیا, اور دین کامل ہو گیا تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. قد افلح من زکاہا, تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.